الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قرآن مجید کا 18واں پارہ ان آیات سے شروع ہوتا ہے اور اس کے پہلے دو کلمات قد افلح سے پہچانا جاتا ہے. اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی ہیں. یوں کہا جا سکتا ہے کہ بندہ مومن کے سیرت و کردار کی بنیادیں کیا ہیں وہ یہاں پر متعین فرمائی گئی ہیں. فرمایا قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے. اور کامیاب ہونے کے معنی کیا ہے؟ یہ فارسی کا لفظ ہے، کام نکال لینا. تو کام نکال لے گئے ایمان والے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں. والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ بیکار باتوں سے دور رہتے ہیں. اور وہ زکوٰۃ کا عمل کرتے ہیں. والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں اور ملک یمین کے. ایسا کرنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. ہاں، جو اس سے آگے بڑھے یہی وہ لوگ ہیں کہ جو زیادتی کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں. وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے ہیں. وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، یہی تو وارث بنیں گے. الذین یرثون الفردوس، جو بہشت کی میراث کے وارث بنیں گے. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. قرآن مجید کا یہ مقام اور اس کا بالکل ایک ریپلیکا سورۃ معارج میں آیا ہے. یہ پہلی 11 آیات ہیں سورۃ مومنون کی، اور وہاں آیات 19-35 سورۃ معارج کی، وہ تقریباً یہی مضمون ہے. ان دونوں مقامات پر اول و آخر نماز کا تذکرہ ہے. بہت سے اعمال ہیں، بہت سے اوصاف ہیں بندہ مومن کے، لیکن ان میں سے بہت سے اوصاف بندہ مومن اور کسی کافر کے درمیان مشترک ہیں. سچ بولنے والا کوئی کافر بھی ہو سکتا ہے، اور مومن پر بھی سچ بولنا لازم ہے. دیانتداری بندہ مومن پر لازم ہے، اور کوئی کافر بھی آپ کو دیانتدار اور ایماندار مل سکتا ہے. اسی طرح اچھے اخلاق والا، انسانی ہمدردی اپنے دل میں رکھنے والا آپ کو مسلمان بھی مل سکتا ہے اور کافر بھی. لیکن نماز ایک ایسا وصف ہے کہ جو بندہ مومن کی پہچان ہے. لہذا ان دونوں مقامات پر اول و آخر نماز کا تذکرہ ہے. اس مقام پر ابتدا میں نماز کے اندر خشوع کا ذکر ہے، کہ عاجزی، انسان کا جھکنا، کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کہ انسان کا جسم تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، لیکن اس کا اندرونی وجود، اس کا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر مسلمانوں کا پہلا وصف، مومنین کا پہلا وصف یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور آخر میں فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کوئی نماز فوت نہیں ہونے دیتے، کوئی نماز قضا نہیں ہونے دیتے، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ نماز با جماعت ادا کی جائے تاکہ اس کے فوت ہونے کا یا قضا ہونے کا امکان نہ رہے۔ جب انسان نماز با جماعت میں سستی کرتا ہے کہ ابھی پڑھ لیتا ہوں ابھی پڑھ لیتا ہوں اور ابھی ابھی کرتے، پھر نماز قضا ہو جاتی ہے، اور پھر انسان ذرا زیادہ غفلت میں چلا جائے تو بس قضا ابھی پڑھ لیتا ہوں، میں تھوڑی دیر میں پڑھ لیتا ہوں، پھر وہ نماز فوت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بڑی خوبصورت آیات ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اور ہم نے اس کو ایک مضبوط جگہ پر نطفہ بنا کر رکھ دیا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اور پھر جمے ہوئے خون کو ہم نے لوتھڑا بنایا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور اس لوتھڑے میں ہڈیاں بنائیں، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، اور پھر ہم نے اس کو ایک نئی صورت پہ دے دی۔ یہ نئی صورت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا واضح طور پر ذکر فرمایا ہے کہ پہلے 40 دن انسان نطفے کی شکل میں ہوتا ہے اپنی ماں کے پیٹ میں، پھر وہ ایک جمع ہوا خون بنتا ہے 40 دن کے لیے، اور پھر وہ ایک لوتھڑا بنتا ہے 40 دن کے لیے، اور ثم انشأناه خلقا آخر کو وہاں یہ بیان فرمایا گیا کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کی روح کو لا کر اس کے اس زیر تعمیر جسم کے ساتھ ملحق کر دیتا ہے۔ یہاں پر اسے خلقا آخر کا آخر کہا گیا ہے کہ ثم انشأناه خلقا آخر، اور پھر ہم اسے ایک نئی صورت بنا دیتے ہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو کیا ہی برکت والا ہے، بہترین پیدا فرمانے والا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اور پھر تم اس کے بعد مرنے والے ہو، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھا کر کھڑے کیے جاؤ گے۔ قرآن مجید کا یہ عام اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں اپنی قدرتوں کا تذکرہ کرتا ہے اور آخر میں آخرت کا ذکر ضرور ہوتا ہے کہ وہ اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یہاں بھی وہی بات ہے کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر مختلف سٹیجز میں سے گزار کر تمہیں ایک بچے کی حیثیت سے دنیا میں بھیجا، کیا وہ دوبارہ تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں، وہ یقیناً دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 23 میں فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملا الذین کفروا من قومی، لیکن ان کی قوم میں سے کافروں کے سردار کہنے لگے، ما ھذا الا بشر مثلکم، اس کی بات نہ ماننا، اس پر ایمان نہ لانا، اس کی پیروی نہ کرنا، تو تمہارے جیسا ایک انسان ہے، یرید ان یتفضل علیکم، اور وہ تم پر روب جمانا چاہتا ہے، تم پر حاوی ہونا چاہتا ہے، فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بھیجنا ہی ہوتا تو فرشتے پر کسی فرشتوں کو بھیجتا، ما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، ایسی کوئی بات ہم نے اپنے پچھلے باپ دادوں کے اندر نہیں سنی، ان ہوا الا رجل بہ جنت، یہ تو ایک شخص ہے جسے دیوانگی کا عارضہ لاحق ہے، جو معاذ اللہ پاگل ہو گیا ہے، فتربصوا بہ حتی حین، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، رب انصرنی بما کذبون، ربا میری مدد فرما، اس لیے کہ وہ مجھے جھٹلا چکے ہیں۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ان کی قوم میں سے ان لوگوں کے سردار کہنے لگے کہ جنہوں نے کفر کیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کیا, اس کو جھوٹا قرار دیا, اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں آسودگی عطا فرمائی تھی, ایفلوئنٹ تھے, کیا کہنے لگے؟ ما ھذا الا بشر مثلکم, یہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے, جیسے تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے, اور جہاں سے تم پیتے ہو وہیں سے یہ پیتا ہے, اور اگر تم نے اطاعت کی ایک بشر کی تمہارے جیسے اپنے جیسے ایک اگر تم نے اپنے جیسے ایک بشر کی اطاعت کی, انکم اذا لخاسرون, تو یقیناً تم گھاٹے سے دوچار ہو گئے. ایعدکم انکم اذا متتم وکنتم ترابن, کیا وہ تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں ہو جاؤ گے, انکم مخرجون, کہ تم نکالے جاؤ گے, ہی ہاتا لما توعدون, جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بہت بعید بہت بعید بہت بعید القیاس ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا, ہماری زندگی تو بس صرف یہی زندگی ہے, دنیاوی زندگی, نموت ونحیا, اسی میں ہم مریں گے اور اسی میں ہم جیتے ہیں. وما نحن بمبعوثین, اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. ان ہوا الا رجل افترى على الله كذبا, یہ تو بس ایک انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ کہہ رہا ہے. معاذ اللہ, وما نحن له بمؤمنین, اور ہم کبھی بھی اس پر اعتماد کرنے والے نہیں ہیں. قال رب انصرني بما كذبون, اس پر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ربا میری مدد فرما اس لیے کہ وہ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں. آگے جا کے فرمایا کہ ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون, کہ کوئی بھی امت نہ تو گھڑی بھر آگے جا سکتی ہے اپنے وقت معین سے, اور نہ ہی اس میں اس کے فیصلے میں کوئی تاخیر ہو سکتی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى, فرمایا کہ ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے پے بہ پے, ون آفٹر اندر, کلما جا امت الرسول ہوا کذبوہ, اور جب کبھی کوئی پیغمبر کسی قوم کی طرف کسی امت کی طرف بھیجا کسی امت کی طرف آیا کذبوہ, تو انہوں نے اس کو جھٹلایا, اس کو جھوٹا قرار دیا. فاتبانا بعدہم بعدن, تو ہم بھی پے بہ پے ان کو ہلاک کرتے رہے ایک دوسرے کے بعد. وجعلناہم احادیث, اور ہم نے انہیں داستانیں بنا دیا. فبودل قوم لا یومنون, تو پھٹکار ہے اس قوم پر جو ایمان نہیں لاتی. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے, ثم ارسلنا موسیٰ و ہارون بی آیاتنا و سلطان مبین, پھر ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر اور ایک واضح دلیل دے کر بھیجا, یعنی ان کا عصا. فقالوا, بھیجا الى فرعون وملئہ, فرعون اس کے درباریوں کی طرف. فاستكبروا وكانوا قوما عالين, لیکن انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے. فقالوا, وہ کہنے لگے, انومن لبشرین مثلنا, کیا ہم ایمان لائیں اپنے جیسے دو انسانوں پر؟ وقومهما لنا عابدون, جبکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہے. آگے جا کے فرمایا, یا ایها الرسل اکلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے پیغمبرو پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو. انی بما تعملون علیم, یقیناً جو کچھ بھی تم کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اور یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ, اور میں تمہارا رب ہوں بس تم مجھ ہی سے ڈرو. فَتَقَطَّعُوا, یعنی تمام پیغمبروں کی دعوت ایک تھی, ان سب کا پیغام ایک تھا, وہ سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت لے کر آئے تھے اور انہوں نے لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے منع فرمایا. فتقطعوا امرهم بینهم زبرا, پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو جدا جدا کر دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون, اور مختلف گروہوں نے مختلف جو دین کے سیگمنٹس تھے وہ پکڑ لیے اور اسی میں وہ خوش ہو گئے کہ بس ہمارا کام بن گیا. آیت نمبر 62 میں بڑی بنیادی بات فرمائی یاد رکھنے کے لائق, ولا نکلف نفسا الا وسعها, کہ ہم کسی شخص کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے ایکسپٹ ٹو ہز کیپیسٹی, مگر اس کی وسعت کے مطابق. ولدینا کتاب ینطق بالحق, اور ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے, ایک اعمال نامہ ہے جو سچ سچ بولے گا. وہم لا یظلمون, اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف وسائل دیے ہیں, مختلف صلاحیتیں دی ہیں, ان کو مختلف ماحولوں کے اندر پیدا فرمایا ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈڈ ہے اور اللہ تعالیٰ ان سب کے مطابق ان سے محاسبہ کرے گا. جن لوگوں کے حالات میں مشکل ہے دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے, اللہ تعالیٰ انہیں اناؤنس دے گا, لیکن جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آسانیاں پیدا کی ہیں ان کا محاسبہ سخت ہونے کا امکان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بخشش سے نوازے. بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا, اصل بات یہ ہے کہ ان کے دل ان باتوں کی طرف سے غفلت میں ہیں جو ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجی ہیں. ولہم اعمال من دون ذالک ہم لہا عاملون, اور وہ جو پیغمبر دعوت لے کر لائے ہیں, جو ہدایات لے کے آئے ہیں, ان سے ہٹ کر اعمال کرتے ہیں. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجارون, یہاں تک کہ جب ہم ان میں سے کھاتے پیتے لوگوں کو عذاب کی گرفت میں لیتے ہیں تو ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. کہا جائے گا اس روز, لا تجر الیوم, آج تل ملاؤ مت, انکم منا لا تنصرون, آج تمہیں ہم سے کوئی مدد نہیں ملے گی. قد کانت آیاتی تتلا علیکم, ہماری آیات بھی تمہارے پاس تمہارے سامنے پڑھ کے سنائی جاتی تھی. فکنتم علی اعقابکم تنکسون تستکبرین بہ سامرا تہجرون, ہماری آیات جب تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی تم الٹے پاؤں پھر جایا کرتے تھے اور ان سے سرکشی کرتے تھے اور مشغول رہتے تھے بےہودہ بکواس میں. وہو الذی انشا لکم السمع والابصار والافئدۃ, اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس نے تمہارے کان آنکھیں اور دل بنائے. قلیل ما تشکرون, لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. وہو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون, اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں سے اگایا, اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں سے پیدا کیا, اور تم اسی کے حضور دوبارہ اکٹھے کیے جاؤ گے. وہو الذی یحیی و یمیت ولہ الاختلاف ولہ اختلاف اللیل والنہار, اور وہی تو ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے اور موت سے دوچار کرتا ہے, اور وہی رات اور دن کو الٹ پھیر کرتا ہے, رات اور دن کو آگے پیچھے لاتا ہے یا رات اور دن کو ایک دوسرے سے بدلتا ہے. افلا تعقلون, تو کیا تمہیں کوئی سنس نہیں ہے. بل قالوا مثل ما قال الاولون, لیکن انہوں نے وہی کہا جو پہلو نے کہا تھا. قالوا اذا متنا وکنا ترابا, کہنے لگے کیا جب بلا ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے, اینا لمبعوثون, تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل, اور اسی بات کا وعدہ ہم سے بڑے باپ دادوں سے بھی کیا گیا تھا. ان هذا الا اساطیر الاولین, اور یہ تو بس صرف اگلی کہانیاں ہیں, ان کے اس کے سوا کوئی اور حقیقت نہیں ہے. قل لمن الارض ومن فیہا, فرینڈ سے پوچھو نا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس کی ہے زمین, ومن فیہا, اور جو اس پر رہتے ہیں, ہوم دے بلونگ ٹو, وہ کس کی ملکیت ہیں. ان کنتم تعلمون, اگر تم واقعی جانتے ہو. قرآن مجید میں یہ بات کئی مرتبہ دہرائی گئی ہے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، یعنی اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازمًا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی. لیکن دوسرا سوال سورہ رعد میں آیا، قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ قُلِ اللَّهُ، تم نے بتا دینا کہ آسمانوں اور زمین کا رب اللہ تعالیٰ ہے. لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جا سکتا تھا، بولا جا سکتا ہے. جیسے انگریزی میں کیپیٹل جی والا گاڈ، یعنی انگریزی زبان میں دو گاڈ ہیں، ایک گاڈ وتھ اسمال جی، اس کی جمع بھی ہے اور اس کی فیمینن بھی ہے، اور پھر اس کی جمع بھی ہے، گاڈز اینڈ گاڈیسز. اور دوسرا ہے کیپیٹل جی والا گاڈ، جس کے ساتھ نہ اے لگتا ہے انگریزی محاورے میں، نہ دی لگتا ہے. لیکن لفظ رب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، عربی زبان میں یہ لفظ مستعمل تھا آقاؤں کے لیے. اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا، انگریزی میں کہیں گے امیہ واز دا لارڈ آف بلال رضی اللہ عنہ، عربی میں آپ کو کہنا پڑے گا کانا امیہ ربا بلال، امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا رب تھا، مالک تھا، آقا تھا. لہذا قرآن مجید نے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف بطور رب کروا دیا کہ وہ جسے تم خالق مانتے ہو وہی تمہارا رب ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو اب اسی سے وہ جھگڑا سارا کا سارا شروع ہوا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اس حیثیت کی تکرار آ رہی ہے بار بار مختلف پہلوؤں سے. سب سے پہلے فرمایا قل لمن الارض ومن فیہا، ان سے پوچھو کہ کس کا ہے، ان سے پوچھو لمن الارض ومن فیہا، کس کی ہے زمین اور جو کچھ اس کے اوپر ہے، بتاؤ ان کنتم تعلمون، اگر معلوم ہے. سیقولون للہ، تو کہیں گے اللہ کا، یعنی ایک ہے اللہ تعالیٰ کا رب ہونا، ایک ہے یہ ماننا کہ ہاں یہ اللہ کا ہے. لیکن لفظ رب جو خاص تھا ان کے آقاؤں کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنے کو تیار نہیں تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا رب ہے. یعنی کچھ بچ بچا کے چلتے تھے. غور سے پڑھیے گا کہ ان سے پوچھو بھلا کس کا ہے جو کچھ بھلا کس کی ہے زمین اور جو کچھ اس زمین پر ہے، تو کہیں گے اللہ کا. قل افلا تذکرون، تو پھر ان سے پوچھو کہ تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. پھر فرمایا قل مر رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے. زمین کو نکال کر سوال کیا جا رہا ہے. سیقولون للہ، تو کہیں گے اللہ کا. یہاں لفظ رب استعمال نہیں کر رہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے. فقل افلا تتقون، تو پھر ان سے پوچھو کہ اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو. تیسرا سوال قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے. وہو یجیرو ولا یجارو، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. ان کنتم تعلمون، اگر واقعی جانتے ہو. سیقولون للہ، تو پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کو تیار نہیں تھے. قل فأنا تسحرون، پھر ان سے پوچھنا کہ پھر تم پر جادو کہاں سے چل جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا تلقین فرمائی، ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجلنی فی القوم الظالمین. اے نبی، کہو کہ اگر تو مجھے دکھائے، یعنی میرے سامنے، میری موجودگی میں، میری زندگی میں وہ چیز بھیجے جس کا تو ان سے وعدہ کر رہا ہے، جس سے تو انہیں ڈرا رہا ہے، یعنی عذاب، ربی فلا تجلنی فی القوم الظالمین، تو پھر اے رب، اے میرے رب، مجھے ظالموں میں شامل نہ کرنا. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، فرمایا گیا کہ یقیناً ہم اس پر قادر ہیں کہ تمہیں وہ دکھائیں جس سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, کہ نبی مدافعت کر, رزسٹ کر برائی کو سب سے بہتر انداز سے نیکی کے ساتھ. نحن اعلم ما یصفون, جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں. وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, اور اے پیغمبر دعا کرتا رہے مجھ سے ان الفاظ کے ساتھ کہ اے میرے رب میں تیری پناہ تیری پروٹیکشن میں آتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے. واعوذ بک ربی ان یحضرون, اور میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آئیں. حتی اذا جاء احدہم موت قال رب ارجعونی, یہ لوگ اس طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب مجھے واپس دنیا میں بھیج دے. لعلی اعمل صالحا, شاید میں نیک عمل کروں, یعنی تاکہ میں نیک عمل کروں. فیما ترکت کلا, کہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں میں وہاں نیک عمل کروں. فرمایا کلا, ہرگز نہیں. انہا کلمت ہوا قائلہا, یہ صرف ان کے منہ کی بات ہے. ومن ورائہم برزخ, اور ان کے پیچھے برزخ ہے. الی یوم یبعثون, اس دن تک کے لیے کہ جس دن وہ دوبارہ اٹھایا جائیں گے. فاذا نفخ فی الصور, پھر بگل بجایا جائے گا, سود پھونکا جائے گا. فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون, تو ان کی تمام قرابتیں ختم ہو جائیں گی, رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی, ریلیشنز ڈراپ ہو جائیں گے, اور وہ ایک دوسرے کا حال بھی نہ پوچھ سکیں گے. اس سورت کا اختتام بڑے خوبصورت انداز میں آخرت کے اس بات پر ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ یعنی انسان اگر غور کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جہاں تک بھی اس کائنات کی اس کی نظر جاتی ہے, یعنی پوری زمین تو اس کے سامنے ہے ہی ہے, اس کی زمین پر وہ چلتا ہے, اس کے پہاڑوں پر وہ چڑھتا ہے, اس کے دریاؤں اور سمندروں میں وہ کشتیاں بھی چلاتا ہے اور تیرتا بھی ہے, اور اس کی فضاؤں میں آج انسان اڑتا بھی ہے, اور یہ سورج ہو یا چاند, یہ سب اس کی سروس میں لگے ہوئے ہیں. گویا یہ سب کچھ میرے لیے پیدا کیا گیا ہے. لیکن ایک اہم سوال ہے کہ پھر میں کس کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ اگر میں یہ ازیوم کروں, اگر میں یہ فرض کروں, اگر میں یہ سمجھوں کہ میں بس مر کے مٹی ہو جاؤں گا اور مجھ سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب کچھ میرے لیے پیدا کیا گیا وہ ہے, وہ سب اگر میں بیکار ہوں تو وہ سب بھی بیکار ہے. یعنی اگر میں سمجھوں کہ مر کے مٹی ہو جاؤں گا تو پھر وہ سب کچھ یعنی میں بیکار ہوں, میرا کوئی مقصد نہیں ہے, تو یہ پوری کائنات جو میرے لیے بنی ہے وہ سب بھی بیکار شمار ہوگی. ایسا ہو نہیں سکتا. تو کیا تم یہ سمجھتے ہو اے انسانوں کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے, اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق, یہاں نوٹ کیجئے گا لفظ ملک آیا ہے, اللہ تعالی کا نام بادشاہ. جب بھی کوئی بہت ہی گریوس واقعہ پیش آتا ہے تو ہر شخص کی زبان پر آتا ہے, انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. کوئی بچوں کے ساتھ درندگی کرتا ہے, بے گناہ عورتوں اور بچوں کو قتل کرتا ہے, یا بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے, کوئی دواؤں کے اندر بھی ملاوٹ کرتا ہے تو سامنے آتی ہے تو ہماری زبانوں پر آتا ہے کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. یس, اگر یہ سمجھا جائے کہ ہم بیکار ہیں تو پھر یہ کائنات بھی بیکار ہے, کہ انسان کا دل نہیں مانتا. یہ ایک بڑی پرپسفل کائنات ہے, یعنی ایک ایتھسٹ سمجھتا ہے کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل ہے, ہائیڈروجن آکسیجن کاربن نائٹروجن سوڈیم پوٹیشیم, یہ سب جو ہیں ایٹمز موجود تھے, ایلیمنٹس موجود تھے, ان کے ایکشنز اور ان کے ریئیکشن سے یہ کائنات آٹومیٹیکلی وجود میں آئی ہے. ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو تھرمو ڈائنامکس, جب بھی کوئی موومنٹ وداؤٹ اے پرسن بہائنڈ ہوگی وہ ہمیشہ ڈس آرڈر کی طرف جائے گی. کوئی بھی آرڈرلی موومنٹ وداؤٹ اے پرسن بہائنڈ نہیں ہو سکتی. اور یہ جو کائنات وجود میں آئی ہے اور صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایک پرپز فل بینگ ہے, ایک انسان اپنی تخلیق پر غور کر لے کہ اولاد انسان کی ضرورت ہے، لیکن مرد اور عورت وہ سب کام کر سکتے ہیں، جو کام عورتوں کی طرف منسوب ہیں وہ مرد بھی کر سکتا ہے، جو مردوں کی طرف منسوب ہیں وہ عورت بھی کر سکتی ہے اور کر کے دکھاتی ہے، ہوائی جہاز تک وہ چلا رہی ہے، لیکن واحد کام جس میں وہ ایک دوسرے کا کام نہیں کر سکتے وہ کیا ہے؟ ریپروڈکشن کے عمل میں جو حصہ مرد کا ہے وہ مرد ہی ادا کرتا ہے اور جو عورت کا ہے وہ عورت ہی ادا کرتی ہے، اور وہ جو سورہ واقعہ میں جا کر ہم پڑھیں گے 27 پارے میں جا کر، کیا فرائی تم ما تم نون، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم عورت کے رحم میں کیا ٹپکاتے ہو؟ ان تم تخلق نہ ہو، کیا تم اسے تخلیق کرتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا ہم اس کے بنانے والے ہیں؟ یعنی چلو ایکسیڈنٹ کوئی ایک دفعہ ہوتا ہے، لیکن ایک سیٹ اصول کے تحت اللہ تعالیٰ نے مرد کے نطفے کو پروسیس کرنے کے لیے عورت کا وجود بنایا ہے، اس کی جسم کی ساخت وہ اس کے لیے بنی ہے، اس کی ساری بایو کیمسٹری اسی کے گرد گھومتی ہے، اس کا ہارمونل سسٹم اسی کے گرد گھومتا ہے، تو کین اٹ بی این ایکسیڈنٹ؟ یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے اور ہم بھی بیکار جانے والے نہیں ہیں۔ تو جب کوئی، جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے ظلم و تشدد کا، تو اس پر کہا جاتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس دنیا میں معاملہ کیا ہے کہ اس گوشت پوش کے اندر جزا و سزا دینا ممکن نہیں ہے، خواہ نیکی ہو خواہ برائی ہو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے بوڑھا آدمی، وہ کسی نشے میں نکلتا ہے اور بم دھماکہ کر کے یا کلوشن کو ہاتھ میں پکڑ کر وہ 20 آدمیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو آپ پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں، اگر اس نے خود کچھ دھماکہ نہیں کیا تو آپ پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں، پکڑنے کے بعد آپ اس کے خلاف کیس بنا کر عدالت میں پیش کر سکیں، اور پھر فرض کیجیے آپ نے یہ سب کچھ بھی کر لیا اور عدالت نے اسے سزا سنا دی کہ اسے 20 دفعہ قتل کیا جائے، تو قتل جب پہلی دفعہ ہو جائے گا تو اس کی جان ہی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بس مذاق ہی ہے کہ 20 دفعہ اس کو قتل کیا جائے صرف کاغذوں کا پیٹ بھرنے کے لیے۔ ہاں اس کی اپنی ایک حکمت ہے کہ اگر ایک سزا معاف ہو جائے تو پھر دوسری جو ہے وہ لاگو ہوگی، دوسری معاف ہو جائے تو تیسری لاگو ہوگی، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، پہلی ہی موت پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس نے 20 قتل کیے، اور صرف 20 قتل ہی نہیں کیے، 20 خاندان برباد کیے ہیں، کم و بیش 20 عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، اور کم و بیش 50-60 بچے جو ہیں وہ یتیم ہوئے ہیں۔ تو یہ سب جو دنیا میں ان کی وجہ سے، بیواؤں کی وجہ سے اور یتیموں کی وجہ سے جو خرابیاں آئیں گی، ان سب کا وہ ذمہ دار ہے۔ اس گوشت پوست اور جان کے ساتھ اسے سزا نہیں دی جا سکتی، ڈیو پنشمنٹ۔ ہاں اگر یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ کوئی ایسی زندگی ہونی چاہیے کہ جس میں اس کو 20 دفعہ مار کر پھر زندہ کیا جا سکے، اور جتنا بھی اس نے معاشرے کو نقصان پہنچایا ہے اس سارے کا بھی اس سے حساب لیا جائے، اور وہ آخرت کے تصور کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا اگر جب کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے تو اپوزیشن کے سیاستدان تقاضا کرتے ہیں کہ حکومت مجرموں کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دے یا مستعفی ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ جینوئن رولر وہ ہے کہ جو مجرموں کو پکڑ کر سزا دے سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے فتعال اللہ الملک الحق، تو مالک حق، وہ بادشاہ حقیقی، اللہ بہت بلند و برتر ہے اور وہ ملک الحق ہے، جینوئن رولر ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، رب العرش الکریم، اور وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو کوئی بھی اللہ کے سوا کسی اور الہ کو پکارے گا جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس موجود ہے۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، حقیقت یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ربا بخش دے اور رحم فرما، بے شک تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ نور، یہ ایک مدنی سورت ہے اور بہت اہم اس میں معاملات اور مسائل زیر بحث آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها، وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، اس میں واضح آیات ہیں، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. اس سورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس سورت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی تھی اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. آیت ان الذین جاؤ بالافس سے لے کر یہاں تک 10 آیتیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں نازل ہوئی ہیں. ان میں اللہ تعالی نے ان کی اس تہمت سے برات ظاہر فرمائی ہے لا تعلق کی، اور اس کی صفائی ظاہر فرمائی ہے جو منافقین نے ان کی نسبت بنائی تھی، اور جس کو زیادہ تر عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا نے مشہور کیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، اور ہوتا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر روانہ ہونا چاہتے تھے تو قرعہ ڈالا کرتے تھے اپنی بیویوں کے درمیان، جس کے نام قرعہ نکل آتا آپ اسی کو ساتھ لے کے جاتے تھے. قرعہ حضرت عائشہ کے نام نکلا، لہذا حضرت عائشہ آپ کے ہم رکاب ہوئیں، آپ کی ہم سفر ہوئیں. ہوتا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کسی کجاوے میں بیٹھ کر اون پر سفر کرتی تھی، اور جو کجاوے کو باندھنے والے اونٹ کے ساتھ جب منزل آتی تھی تو اس کو اونٹ سے کھول کر اتار کے نیچے رکھ دیتے تھے، اور جب کوچ کرنا ہوتا تھا تو اس کجاوے کو اونٹ کے اوپر باندھ دیتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حاجت کے لیے گئیں اور وہاں ان کا ہار ٹوٹ گیا، اور وہ ہار کو تراش کرنے کے لیے واپس چلی گئیں. اتنے میں قافلہ جو ہے وہ چل گیا. جب آپ واپس تشریف لائیں تو وہاں پر قافلہ موجود نہیں تھا، لہذا آپ اسی جگہ بیٹھ گئیں جہاں وہ قیام فرماتی تھیں سفر کے دوران. اگلی صبح ایک صحابی جو گڑے پڑے سامان کو اٹھانے کے لیے پیچھے آتے تھے وہ آئے، اور انہیں اندازہ ہوا کہ کوئی آدمی وہاں سویا ہوا ہے. حضرت عائشہ آرام فرما رہی تھی، تو قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو ام المومنین ہے، اس لیے کہ پردے کے احکام کے نازل ہونے سے پہلے وہ حضرت عائشہ کو پہچانتے تھے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، جس سے حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی اور انہیں اپنا اونٹ لا کر بٹھا دیا ان کے سامنے. حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ حضرت عائشہ کو سوار کر کے اس لشکر تک پہنچ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا لشکر. وہاں پر عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کی بیوی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ آج بچ کر نہیں آئی. اب ایک ایسا شوشہ تھا، اور سکینڈلز جو ہوتے ہیں ان کے بیان کرنے میں بڑی لذت ہوتی ہے، تو صحابہ کرام میں بھی وسپر کرنا شروع کر دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھانجا جس کی انہوں نے بڑی امداد کی ہوئی تھی وہ اس معاملے میں پیش ہوا، اس لیے کہ حضرت عائشہ بہرحال ان کی کزن تھیں، اور اپنے قریبی رشتہ دار کے بارے میں انسان کچھ زیادہ ہی بے احتیاطی کرتا ہے اور لذت لیتا ہے، اس لیے کہ اس کی دو حیثیتیں ہیں حضرت عائشہ کے ساتھ. ام المومنین تو سب کی ہیں لیکن اس کی وہ کزن بھی ہیں، تو ایک برابری کا سا معاملہ ہوتا ہے اور ایک تقدس کا معاملہ نہیں ہوتا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں یہ 10 آیات نازل فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کیا، صحابہ کرام کو ڈانٹا کہ تمہیں زیب نہیں دیتا تھا کہ تم اپنے پیغمبر کے گھر والوں کے بارے میں یہ بات سنتے، اور تم یہ کہنے کی بجائے کہ یہ بہتان ہے تم اس پہ دلچسپی لیتے اور اس کو ایک ریومر کی طرح اڑاتے. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے بہت سے مسائل، بہت سے احکام امت کو یہاں پر مل گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت جو ہے اس میں بہت اضافہ ہوا کہ ان کے لیے قرآن مجید کی 10 آیات نازل ہوئیں. اللہ رب العالمین ان کے فیور میں بولا اور اس نے اپنے پیغمبر پر وحی فرمائی، تو یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ جو صرف انہی کو نصیب ہوا ازواج مطہرات میں سے. ایک اصولی بات یہاں پر کہی کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو پاک دامن بھولی بالی مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. جس دن یعنی قیام وہ دن یاد کرو، قیامت کا دن جب ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہیاں دیں گی اور ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف گواہیاں دیں گے ان کی کرتوتوں پر. پھر ایک اصولی بات فرمائی کہ گندی عورتیں گندے مردوں کو زیب دیتی ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کی شایان شان ہیں، جبکہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں. کہ مسلمانوں کو یہ تو یقین ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پاک ترین انسان ہیں، تو انہیں یہ سینس ہونا چاہیے کہ ان کی بیگم بھی ان کی گھر والی بھی یقیناً پاک ہوگی. اور پھر نیک مردوں اور عورتوں کے بارے میں فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ مبرہ ہیں بلند ہیں اس سے جو ان کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی بھی. اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا، اے ایمان والو مت داخل ہو ان گھروں میں جو تمہارے نہیں ہیں، یہاں تک کہ تم ان کے ساتھ کوئی انس حاصل کر لو اور ان پر سلام بھیج لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اس کے بعد پھر گھر ہی کے ریفرنس سے گھر کے اندر جو سطر کے احکام ہیں ان کا تذکرہ فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں، یعنی گھر کے اندر بہو بیٹی بہن یہ سب جو ہیں وہ گھر کے کام کاج بھی کریں گی، کام کرتے ہوئے کہیں انہیں جھکنا بھی پڑے گا، کام کرتے ہوئے کہیں انہیں بازو بھی چڑھانے پڑیں گے، کبھی ذرا اپنا پانچا بھی تھوڑا سا اٹھانا پڑے گا. تو مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی تیبند جو ہے وہ اس طرح نہ باندھ کے پھریں یا لیٹیں کہ جس سے ان کا ستر ننگا ہو. مرد کا ستر جو ہے وہ گھٹنے سے لے کر اس کی ناف تک یا ناف سے لے کر اس کے گھٹنے تک ہے، تو یہ کسی بھی صورت میں ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے سوائے انسان کی بیوی کے یا مل کے یمین کے. ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اس کے بعد ایک تفصیلی آیت عورتوں کے لیے رہنمائی کی، عورتوں کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہ نیچی رکھا کریں، یعنی فرض کیجئے گھر میں مرد کا ستر ننگا ہو ہی گیا ہے تو پھر وہاں سے نظر ہٹائیں اور نگاہ نیچی رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ، اور اپنی زینت کہتے ہیں اٹریکشن کی جگہ کو، اٹریکشن کی چیز کو، اٹریکشن والے عضو کو. اللہ تعالیٰ نے عورت کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ وہ مرد کے لیے بہرحال پرکشش ہے، لیکن اس کے جسم کے بعض حصے وہ ہیں کہ جو مرد کے لیے بہت زیادہ پرکشش بنائے گئے ہیں، اور یہی مرد کا ایک بہت بڑا امتحان ہے اس دنیا کی زندگی میں. تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں. الا ما ظاہر، ہاں جو ظاہر ہو ہی جائے، جس کو ان اوائڈیبل ہو ظاہر کرنا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اسی زینت کے لیے مزید حکم دیا گیا کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹوں کے پلو اپنے سینے کے اوپر ڈال لیا کریں تاکہ ان کا زینت کا وہ حصہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ایکسپوز نہ ہو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی زینت کو اپنی اٹریکشن کو ظاہر نہ کریں. اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اب یہ سارے محرم رشتوں کا ذکر ہے جو گھر کے اندر ہوتے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ یہ گھر کے اندر کے احکام کا ذکر ہے. اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. الا لبولتہن، یعنی وہ زینت کے جو جس کے بارے میں فرمایا کہ الا ما ظاہر، جو ظاہر ہو ہی جاتی ہے گھر کے اندر. الا لبولتہن، مگر اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے باپوں کے سامنے یا اپنے سسروں کے سامنے یا اپنے بیٹوں کے سامنے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، یہ سب محرم ہیں، یا اپنے بھائیوں کے سامنے یا اپنی بہنوں کے سامنے، یا اپنے بھتیجوں کے سامنے، یا اپنے بھانجوں کے سامنے، یا اپنی عورتوں کے سامنے، یعنی غیر عورتیں نہیں، او ما ملکت ایمانہن، یا اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے سامنے، اب تابعین غیر اولی الاربۃ، یا وہ خدام کی جو عورتوں سے کوئی غرض نہ رکھتے ہوں، اگرچہ غلام نہ ہوں، وہ خادم، اب الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ لڑکے کہ جن کو عورت کے سیکرٹس معلوم نہ ہوں، ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طور سے نہ ماریں کہ جس سے ان کی زینت ظاہر ہو۔ اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر پاؤں میں کوئی پازیب یا زیور پہنا ہوا ہے تو ایسے آرام آرام سے چلیں کہ اس کی جھنکار جو ہے وہ کسی مرد کو گھر کے اندر بھی سنائی نہ دے، لیکن جو پیچھے سے زینت کا لفظ آ رہا ہے کہ جسم کو چھلکا کر چلنا، اس سے اصل میں منع فرمایا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔ لیولما ما یخفین من زینتہن وتوبوا الی اللہ جمیعا، تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو، ایھا المومنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر ایک اور بڑی اہم ہدایت دی، وانکیل ایاما منکم، اپنی قوم کی شوہر آشنا عورتیں، بیوہ اور طلاق شدہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو، والصالحین من عبادکم، اور اپنی لونڈیوں میں سے بھی جو نیک ہیں ان کا نکاح کیا کرو تاکہ وہ پاک باز رہ سکیں، ان یکونوا فقراء، اور اگر وہ مفلس ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کرے گا، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے۔ سورہ نور کا پانچواں رکوع قرآن مجید کے مشکل ترین مقامات میں سے ہے اور بہت اہم ہے، ہدایت کے قانون کو بیان کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جسمانی فزیکل وجود دیا ہے جو مٹی سے بنا ہے، اور یہ مٹی ہی کی چیزیں کھاتا ہے، پودے وہ بھی مٹی میں سے نکلتے ہیں، اور جانور جن کا یہ گوشت کھاتا ہے وہ بھی مٹی ہی میں سے اگنے والی خوراک کو کھاتے ہیں، تو انسان بھی ایک حیوانی وجود ہے مٹی کا بنا ہوا، لیکن اس حیوانی وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے، اور وہ ہے انسان کا قلب، یعنی ایک قلب وہ ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے ان آنکھوں کے ساتھ دھڑکتا ہوا، وہ خون پمپ کرتا ہے، لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید میں سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، سورۃ حج میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، انا الا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور، کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، خوف خدا یہاں ہوتا ہے، تو خوف خدا یہاں ہوتا ہے، خوف خدا یہاں ہوتا ہے۔ تو فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے لیے روشنی کی مانند ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کو مان لیا جائے تو یہ کائنات روشن نظر آتی ہے، اگر اللہ کا انکار کیا جائے تو پھر یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ تو انسان کے دل کی مثال کی اس کی مثال دی اس کے بعد، کہ مثل نوری ہی اللہ کے نور کی مثال، مفسرین نے الفاظ معذوف مانے ہیں، فی قلب المومن، بندہ مومن کے دل میں، تو یہاں بندہ مومن کے دل کو ایک شیشے سے تعبیر کیا گیا ہے جس کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے، اور وہ چراغ جو ہے وہ ایک تاک کے اندر رکھا گیا ہے، یعنی جب یہ الیکٹریسٹی نہیں تھی تو چراغ جلائے جاتے تھے، دیے جلائے جاتے تھے گھروں کے اندر، عمارتوں کے اندر، تو وہاں ایک تکونی شکل کا، اوپر سے ٹیپرنگ اور نیچے سے براڈ مشکات ہوتی تھی، اردو میں اسے تاک کہتے تھے، اس میں چراغ رکھا جاتا تھا تاکہ ہوا جو ہے اس کی کراس وینٹیلیشن نہ ہو اور وہ دیے کو بجھا نہ سکے، مزید اس کو روشنی کو بڑھانے کے لیے اور اس کو ہوا سے بچانے کے لیے اس پر شیشے کی چمنی رکھی جاتی تھی۔ اب اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک دل دے کر بھیجا ہے جو صاف اور شفاف ہے، لیکن وہ جو تاک ہے جس کے اندر وہ چراغ رکھا ہوا ہے وہ میٹیریل ہے، اور جو میٹیریل اثرات ہیں وہ اس شیشے کے اوپر پڑتے ہیں، میٹیریل اثرات کیا ہیں؟ وہ حیوانی خواہشات ہیں. یہ جسم بھوک, اس کو بھوک لگتی ہے, کھانے کو مانگتا ہے. اسے پیاس لگتی ہے, پینے کو مانگتا ہے. اسے غصہ آتا ہے, ریٹیلیٹ کرنا چاہتا ہے. اور اس کے اندر جنسی خواہش ہے جس کے لیے یہ کسی جنس مخالف کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے. اندر انسان کی اس جو جسے چراغ کیا گیا ہے, کہا گیا ہے وہ روح ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر پھونکی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے جو انسان کو خیر اور شر کی تمیز دیتا ہے کہ نہیں نہیں یہ ماں ہے, یہ بیٹی ہے, اس کی طرف نہیں دیکھنا. ابھی ہم پڑھ کے آئے. اسی طرح نہیں, یہ مال تیرا نہیں ہے, اگر تم کھاؤ تو تمہارے پیٹ کی آگ بجھ سکتی ہے, لیکن یہ تیرا نہیں ہے, تیرے بھائی کا ہے, مت ہاتھ لگاؤ اس کو. اسی طرح تمہیں پیاس لگی ہے, لیکن یہ پانی جو ہے وہ گندا ہے, اس میں پیشاب کے قطرے پڑے ہوئے ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کا کامن سینس ہے, جس کو ہم کامن سینس کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں وہ چراغ روشن کیا ہے جو اس کو راستہ دکھاتا ہے. اور روشنی کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ روشنی وہ توانائی ہے جس کی موجودگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں. اور کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے باہر روشنی, اور پھر دیکھنے کے لیے ایک صاف ٹھیک بینائی والی آنکھ, اور ایک اچھے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس میں سے کنکلوژن نکال سکے, جو امیج اس تک پہنچا ہے اس کو پروسیس کر کے بتا سکے انسان کو کہ یہ کیا ہے. اس کے پیچھے جو ہے وہ انسان کا دل ہے. اگر وہ بھی صاف اور شفاف ہوگا تو پھر انسان کو تمام جو حقائق ہیں وہ اس پر لکھے ہوئے نظر آتے ہیں. تو پہلی مثال فرمائی ایک بندہ مومن کی, جو اپنے دل کو یعنی ایمان لانے سے پہلے بھی, نبی کے کانٹیکٹ میں آنے سے پہلے بھی, وحی کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہونے سے پہلے بھی, وہ اپنے دل کو صاف اور شفاف رکھتا ہے, جس کے نتیجے میں اس کا سینہ روشن ہوتا ہے, اور اس سینے میں سے وہ روشنی سرایت کرتی ہوئی اس کے تمام اعضاء کے اندر سرایت کرتی ہے. اس کے ہاتھ, اس کے پاؤں, اس کی آنکھیں, اس کے کان, اس کی زبان, یہ سب کیا ہیں؟ یہ اس ڈیوائن روشنی میں ایکٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو اس کو کامن سینس اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح ڈالی ہے, اس کی بنیاد پر وہ عمل کرتے ہیں. اور پھر جب خورشید رسالت طلوع ہوتا ہے تو پھر اس کی روشنی بھی ڈیوائن ہے, اور انسان کے قلب میں جو روح ہے اس کی روشنی بھی ڈیوائن ہے. ان دونوں کا اوریجن اللہ تعالیٰ کا علم ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے روح کو پیدا فرمایا ہے, اور یہاں اللہ تعالیٰ اس کو اپنا نور قرار دے رہا ہے. اور پیغمبر جو وحی لے کے آتا ہے اس کا اوریجن بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہوتی ہے. تو پھر دونوں روشنیاں ان کی ویو لینتھ میچ کرتی ہے تو پھر ریزنس پیدا ہوتا ہے. اسے یہاں فرمایا نور اور علا نور. اس کا سینہ پہلے بھی روشن تھا, اور جب وحی کی روشنی ایڈ ہوتی ہے تو اس پہ ریزنس پیدا ہوتا ہے, روشنی پر روشنی ہو جاتی ہے, اور پھر وہ اللہ کے لیے نکل پڑتا ہے. جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مردوں میں سے ایمان لائے, اور پھر اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے چھ افراد وہ ہیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے ہیں. اس کے مقابلے میں اس رکوع کے آخر میں ایک روح مثال بیان فرمائی کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس روشنی کی قدر نہیں کرتے, بلکہ باہر سے جو سینے سے اور جسم سے جو حیوانی خواہشات تھیں انہیں پالتے رہتے ہیں, ان کی پیروی کرتے رہتے ہیں, جس سے ان کا شیشہ جو ہے شیشہ دل سیاہ ہو جاتا ہے, اور اس کے روح کی روشنی جو ہے وہ پھر جسم میں سرایت نہیں کرتی. اور جب اللہ تعالیٰ کا نور وحی کی صورت میں طلوع ہوتا ہے تو پھر اس کو بھی وہ پہچان نہیں سکتے. تو وہ کیا ہے؟ اس کی مثال دی کہ وہ ایسا اندھیرا ہے کہ جیسے جو کسی گہرے سمندر میں جب اوپر بادل بھی چھائے ہوئے ہوں اور تہ بتہ پانی بھی ہو, جو اندھیرا ہوگا ویسا اندھیرا جو ہے وہ انسان کے سینے میں ہوتا ہے, جہاں تک کہ وہ اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اسے دیکھ نہ پائے. درمیان میں مثال دی ہے کہ کافر بھی کچھ نیک اعمال کرتے ہیں. ان کی مثال کیا ہے؟ سراب کسی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی نیکیاں کما رہے ہیں, لیکن جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, اور اللہ تعالیٰ ان کا حساب چکا دے گا. اس کے بعد فرمایا الم ترى ان الله يسجي صحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بادلوں کو چلاتا ہے, پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے, اور پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے, اور تم دیکھے ہو دیکھتے ہو کہ بادل کے بیچ میں سے می برستا ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ, اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل ہوتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس سے بچا لیتا ہے. یکاد سنا برقی ہی یذہب بالابصار, اور جو بادل میں بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے تباہ کر کے ڈیمیج کر کے ان کی بینائی کو اچک کر لے جاتی ہے. یقلب اللہ اللیل والنہار, یقلب اللہ اللیل والنہار, اللہ تعالیٰ آلٹرنیٹ کرتا ہے رات اور دن کو. ان فی ذلک لعبرت لاولی الابصار, یقیناً اس میں دیکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے. اس کے بعد فرمایا انما کانا قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا, یقیناً جب اللہ اور اس کا رسول مومنوں کو بلائیں کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان کے لیے صرف ایک ہی بات کہنے کی ہے کہ وہ کہیں کہ ہم سنتے اور مانتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور ایسے ہی مومن فلاح پانے والے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ, اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اور اللہ سے ڈرے گا اور اسی سے ناراضگی سے بچنا چاہے گا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 55 میں ایک بڑی خوبصورت خوشخبری دی گئی اہل ایمان کو کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے جو ایمان لانے والے اچھے عمل کرنے والے ہیں ان سے کہ اللہ تعالیٰ لازماً انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا جیسے اس نے پہلوں کو خلافت عطا فرمائی تھی. اور اس کا مصداق صحابہ کرام بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر غلبہ عطا فرمایا اور انہیں اللہ کی حکمرانی قائم کی, اور پھر قرب قیامت پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور حضرت مہدی ان سے پہلے یہاں موجود ہوں گے اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے, پھر خلافت قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی حکمرانی زمین پر قائم ہوگی. اس سورت کے آخر میں اجتماعیت میں اجازت کا قانون بیان کیا گیا ہے. فرمایا مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائیں اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور جب کبھی وہ ان کے ساتھ ہوں کسی اجتماعی کام میں لم یذہبوا, کبھی وہاں سے نہیں جاتے حتیٰ یستاذنوا ہو, جہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لیں. اور آج دنیا میں یہی اصول ہے, باس جو ہے اس کی اجازت لے کر جانا پڑتا ہے, حالانکہ بعد میں آنے والے جو باسز ہیں وہ رسول تو نہیں ہوتے, لیکن امپلائمنٹ کا اصول بھی یہی ہے اور کسی آرگنائزیشن کا اصول بھی یہی اگر ہوگا کہ امیر کی اجازت سے وہاں سے ہلنا ہوگا تب تو وہ آرگنائزیشن ایک اسٹرانگ آرگنائزیشن بنے گی, ورنہ وہ ہجوم مومنین ہوگی یا لوگوں کا ہجوم ہوگا جو کچھ اچیو نہیں کر سکتے. آخر میں فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض, آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. قد یعلم ما انتم علیہ, اسے خوب معلوم ہے کہ تم کس حال میں ہو. اللہ تعالیٰ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آئی مین اے پرابلم آئی مین اے فکس, اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے جد و جہد جو ہے وہ اٹموسٹ کرنی چاہیے کہ کوئی کمی نہ رہ جائے. انسان اپنے آپ کو کہیں الاؤنس دے کر دین کی محنت سے جی نہ چرا لے, کمی نہ کترا لے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ, اور جس دن وہ سب اس کے حضور لوٹائے جائیں گے, فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا, تو اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتیں انہیں جتلائے گا. واللہ بکل شعین علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. سورت مومنون اور سورت النور کے بعد 19ویں پارے سورت مومنون اور سورت نور کے بعد 18ویں پارے میں سورت فرقان کی بھی 20 آیات شامل ہیں. سورت فرقان کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت ہونے سے کے تذکرے سے ہوتا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, انتہائی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی امتیاز کرنے والی کتاب نازل فرمائی تاکہ وہ تمام جہانوں کے لوگوں کے لیے خبردار کرنے والا بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم. الذی لہ ملک السماوات والارض, وہ اللہ کہ جو جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین پر ہے. ولم یتخذ ولدا, اور اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک, اور نہ ہی کوئی اس کی بادشاہی میں اس کا شریک ہے. وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا, اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ مقرر فرمایا. آیت نمبر 4 میں فرمایا وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ وعانہ علیہ قوم آخرون. ایک بہت بڑا الزام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل من گھڑت بات ہے جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ, اور ان کی ہیلپ کرتے ہیں کچھ اور لوگ یعنی اس وحی کو پروڈیوس کرنے میں. فقط جاؤ ظلم وزورا, اور یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا اس پر تبصرہ. وقالوا اساطیر الاولین, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اولڈ لیجنڈز ہیں, پرانی کہانیاں ہیں. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض, اے نبی کہہ دو صاف صاف ان سے کہ اس کو نازل فرمایا ہے اس ہستی نے جو آسمانوں اور زمین کے تمام رازوں سے واقف ہے. انہ کانا غفور الرحیمہ, یقیناً وہ تو بخشنے والا مہربان ہے. وقالوا مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے یہ جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں گھومتا ہے گلیوں میں گھومتا ہے. لولا انزل علیہ الیہ ملک فیکون معہ نذیرا, اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل کیوں نہ کیا گیا جو اس کے آگے آگے ہٹو بچو کرتا. یعنی کسی بھی جگہ پر جب کوئی ڈگنیٹری آتا ہے تو پھر پہلے سے اس کی اطلاع ہوتی ہے, لوگ ہٹو بچو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہماری طرح عام گلیوں میں گھومتا پھرتا ہے کھاتا پیتا ہے, یہ پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے. او یلقی الیہ کنز, یا اس پر کوئی خزانہ نازل کیا جاتا. او تکون لہ جنت, یا اس کا کوئی باغ ہوتا. یاکل منہ, جس میں سے یہ کھاتا. وقال الظالمون ان تتبعونا الا رجلا مسحورا, اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم تو بس ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو. انظر کیف ضرب لك الامثال, اے نبی دیکھو تو صحیح بہت تو کرو کیسی کیسی مثالیں تمہارے بارے میں بیان کر رہے ہیں. فضلوا, اور وہ بھٹک چکے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا, اور اب ان کے راہ راست پر آنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. اس پارے کی آخری آیت میں فرمایا گیا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام, یعنی ان کی باتوں کا جواب دیا گیا کہ نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سب کے سب کھانا کھایا کرتے تھے. ویمشون فی الاسواق, اور گلیوں میں گھوما کرتے تھے. وجالنا بعضہم لبعض فتنۃ, اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا. اتصبرون, تو کیا تم صبر کرو گے. وکان ربک بصیرا, اور تمہارا رب دیکھنے والا ہے. یعنی فوری طور پر جو عذاب نہیں آ رہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے, نہیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اس کی اپنی حکمت ہے, اس کی اپنی پلاننگ ہے, اس کی اپنی ٹائمنگز ہیں جن کے مطابق وہ مہلت دیتا ہے اور جس کے مطابق وہ پکڑ کرتا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.